نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 75 آیت نمبر 83 سے 93 سورۃ مائدہ. لیسن نمبر 75 آیت نمبر 83-93 سورۃ مائدہ. تفسیر دیکھیں گے اور آیات کا تعلق چونکہ پیچھے سے ہے تو انشاءاللہ تفسیر کے دوران ہم اس کو پیچھے والے لیسن سے ملائیں گے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب سنتے ہیں اس کو جو اترا رسول پر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں ابلتی ہیں آنسوؤں سے اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے بس ہم کو ماننے والوں کے ساتھ لکھ لے. یہاں سے پارے کا آغاز ہے, سبق کا بھی آغاز ہے, لیکن اس کا ربط پیچھے والی آیات سے ہے. پارے کی بالکل آخری آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ نصارہ جو ہیں وہ یہود اور ہنود کی نسبت نرم دل رکھتے ہیں کیونکہ ان میں رہبان اور قسیس ہیں. یہاں اب اسی بات کی دلیل میں ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے. جاشی جو تھا حبشہ کا بادشاہ تھا. حبشہ اپنے وقت کی ایک کرسچین سٹیٹ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کچھ معاملہ آیا جس کو انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے. تو یہاں بنیادی طور پہ اس آیت کا تعلق پیچھے والی آیات کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بیان کر دی کہ جب کسی کا دل نرم ہوتا ہے تو وہ حق بات کو سن کر قبول کرتا ہے. لیکن آیات بالکل عام ہیں, ہر دور کے لوگوں کو ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. تو آئیے ذرا آیت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. وَإِذَا سَمِعُوا, اور جب وہ سنتے ہیں. کون سنتے ہیں؟ پہلی بات طلب سننے پہ غور کر لیجئے کہ سننا لازمی ہے, اس لیے کہ ہر کانوں میں پڑی ہوئی آواز ضروری نہیں کہ سنی بھی جا رہی ہو. دن بھر ہمارے کانوں میں بہت ساری آوازیں آتی ہیں لیکن بہت ساری باتوں کو ہم سنا انسنا کر دیتے ہیں. تو سننے کے لیے انسان کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب ایک انسان اس توجہ کے ساتھ قرآن کو سنتا ہے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے. کس نے کہا, کس نے سنا, اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر جب بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا تو آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا بادشاہ بہت عدل والا ہے, تم لوگ وہاں ہجرت کر لو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے 11 صحابہ کرام جو تھے وہ حبشہ کی طرف گئے, اور جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں, وہاں گئے. اور ان میں حضرت عثمان غنی اور ان کی بیوی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھیں حضرت رقیہ علیہ السلام, وہ بھی تھیں اسی میں رضی اللہ عنہا. اس کے بعد وہ لوگ وہاں گئے تو بادشاہ نے ان کو رکھا. اس کے بعد پھر دوبارہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی سرکردگی میں مسلمانوں کا ایک بڑا قافلہ جو تقریباً 82 لوگوں پر مشتمل تھا, کچھ عورتیں بھی تھیں اس میں, یہ حبشہ پہنچ گئے. اور حبشہ کے بادشاہ جو تھا اس نے بہت اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا اور یہ لوگ امن اور امان سے وہاں رہنے لگے. لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں قریش مکہ جو تھے وہ اسلام دشمنی میں بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے, ان کو یہ بات کبھی بھی اچھی نہ لگی کہ کسی طرح سے بھی یہ لوگ امن اور چین کے ساتھ رہنے لگ جائیں. چنانچہ انہوں نے اپنا ایک قافلہ بھیجا جس کے ساتھ بہت قیمتی تحائف دیے اور بادشاہ کو رشوت پیش کرنے کے لیے مسلمانوں کے گروہ کے خلاف کیا. اور جس بات پہ ایکسپلائٹ کیا وہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں, چلے ہمارے باپ دادا کو اور ہمارے بتوں کو تو برا کہتے ہی ہیں, یہ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی بہت ہی عجیب باتیں کرتے ہیں. یعنی ایکسپلائٹیشن ہوئی, وہ باتیں پیش کرنی چاہیں کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو تھا وہ ڈسٹارٹ ہو اور اس کو خرابیوں کے ساتھ اور بہت زیادہ لوگوں کو یہ احساس دلا دینا کہ یہ تو کوئی نئی ہی بات کرنے والے آ گئے, اس طرح کا انداز تھا. چنانچہ بادشاہ جو تھا اس نے لوگوں کو طلب کیا, عقل مند تھا کیونکہ اگر جذباتی ہوتا یا بے وقوف ہوتا تو فوراً ان کی باتوں پہ مسلمانوں کو وہاں سے نکلنے کا حکم دے دیتا, لیکن اس نے ایسا نہ کیا. مسلمانوں سے کہا کہ تمہاری طرف سے بھی کوئی شخص ہے تو وہ آئے اور اپنی صفائی میں کچھ پیش کرے. چنانچہ حضرت جعفر تیار اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ उस बादशाह के दरबार में हाज़िर हुए और वहाँ जाके फिर कुछ बात हुई जिसका तस्करा यहाँ ज़रूरी नहीं, इंशाल्लाह सीरत के मौजू में आप इसको सुनेंगे। लेकिन जब उसने सूरत मरियम की आयात तिलावत की तो बादशाह की आंखें आंसुओं से रोने लगी, आंखों से आंसू निकले, कुछ सवाल जवाब किए जिसका जवाब उन्होंने बिल्कुल सच सच दिया। इसके ऊपर फिर बादशाह ने ज़मीन से एक तिनका उठाया और कहने लगा कि जो कलाम तुमने पेश किया उसमें और जो ईसा पर उतरा एक उसमें इस तिनके बराबर भी फ़र्क नहीं। और ना सिर्फ ये कि मुसलमानों को वहाँ बहुत बाइज़्ज़त रहने की इजाज़त दे दी बल्कि काफिरों के गिरोह को शर्मिंदगी के साथ वापस किया, उनके तहाइफ को लौटा दिया कि मुझे इन तहाइफ की ज़रूरत नहीं। इस मौके पे जो उन्होंने कलाम सुना और उनकी आंखों से आंसू निकले उसका तस्करा है वह इजाज़ समीओ। और जब वो सुनते हैं, क्या सुनते हैं? माउनज़िलेला रसूली, जो नाजिल किया गया रसूल की तरफ, जो उतरा रसूल की तरफ, इशारा है कुरान पाक की तरफ। तरायुनहुम तफीदु मिनद्दमई, तुम देखते हो कि उनकी आंखें, आयुन ऐनुन की जमा, आंख को कहते हैं, ऐन चश्मे को भी कहते हैं, स्प्रिंग्स को, क्योंकि चश्मे भी पानी जब उनसे निकलता है तो पता नहीं चलता कि कहाँ से निकल रहा है। तो बुनियादी तौर पे ऐन हर उस सोर्स ऑफ वाटर को कहते हैं जिसके निकलने की जगह ना पता हो। आप बैठे होते हैं एकदम आपकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो वही चीज़ यहाँ आयुन के बांधों में। तफ़ीदु का जो लफ्ज़ है अफाज़ा यफ़ीज़ु से है, फ़ा हमज़ा दुआत फ़ैदुन इसका रूट है। बह निकलने को कहते हैं टू पोर के मानों में, पोरिंग। पीछे हम पढ़ चुके हैं हज के तस्करे में सूरह बकरा में, अफ़ीदु मिन हैसु फ़ादन नास, तुम भी वहाँ से पलटो जहाँ से इंसान पलटते हैं। क्योंकि जब किसी जगह से बहुत ज़्यादा लोग निकलने लगते हैं तो ऐसे ही लगता है कि जैसे पानी जा रहा है। और ये मुहावरा भी है, अरब लोग कहा करते थे फादतिल आइन, क्या मतलब होता था कि जब आंखें आंसुओं से लबरेज होकर छलक पड़ी, क्योंकि आंसुओं के भी दर्जे होते हैं ना। तो यहाँ फिर दम आंसुओं को कहते हैं, दम दमू इसकी जमा होती है, आंसू टीयर्स। यहाँ बड़ा प्यारा नुक्ता देखिए कि बहते तो आंसू हैं लेकिन कहा बह गई आंखें, यानी इतनी कसरत से रोए कि आंखें बहने लगी। इसी तरह का वाक़या फिर उसके बाद भी हुआ, जब निजाशी ख़ुद ये पैगाम पा चुका तो उसने अपने साथियों में से तकरीबन 70 के करीब लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि जाके पैगाम दें, और इस तरह से अपने मुसलमान होने की ख़बर भी दी। तो वो भी जब आए तो अल्लाह के नबी की महफिल में जब वो मौजूद थे और आपने उनको सूरत यासीन पढ़कर सुनाई, आपके पढ़ने का इतना असर हुआ कि ये लोग रोते रहे, कहने लगे ये कलाम कितना खूबसूरत है कि बिल्कुल वही है जैसे कि हज़रत ईसा पर उतरा, और वो सब मुसलमान हो गए। जब ये वापस गए तो फिर निजाशी ने मुसलमान होने का ऐलान किया, अपना एक और ख़त दिया और अपने बेटे को भेजा। देखिए जिनके दिल में तड़प होती है ना, वो दूर बैठे भी रابطے रखते हैं। वहाँ से अपने बेटे को भेजा, एक वफद भेजा कि फिर अल्लाह के नबी के पास जाओ। लेकिन अल्लाह का करना क्या हुआ कि जिस कश्ती में सवार होकर वो हबशा से मक्का आ रहे थे वो कश्ती दरिया में डूब गई, और इस तरह से वो पैगाम ना गया, वहाँ तक ना पहुँच सका। लेकिन बहरहाल निजाशी मुसलमान हुआ। इसके जब मरने की खबर मुसलमानों तक पहुँची तो अल्लाह के नबी ने कहा कि हबशा में तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया है, हम उसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ेंगे। तो यहाँ अब आप सारी बातों को सुनते वक्त ज़रा सोचिए कि आंखों से आंसू कब निकलते हैं, कुरान सुनकर ख़ास तौर पे। वैसे तो आंसू माशाल्लाह बहुत निकलते हैं, हम हर वक्त रोते धोते ही तो रहते हैं, कभी आंखों से और कभी शिकवों से और कभी ज़ुबान से और कभी अपनी कोशिशों से। लेकिन हकीकत है कि कुरान पाक सुनकर रोना उसको ही आएगा जिसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बेटी परदेस में हो और माँ अपने गांव में हो, और माँ का ख़त आता है ऐसी बेटी को जो कई साल से उससे जुदा है, कोई रब्ता नहीं, कोई बात करने का मौका नहीं मिला, तो माँ का ख़त टूटे फूटे लफ्ज़ देखकर बेटी रोने लगती है, ताल्लुक़ है ना। और इसके अलावा कागज़ के कई टुकड़े सारा दिन हमारे इर्द गिर्द घूमते फिरते हैं, हमें केयर ही नहीं होती, हम उनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंकते हैं। बिल्कुल याद रखिए कि जिसको कुरान पाक से अपनायत होगी, जो इसको अपना चुका होगा, उसकी आंखों में आंसू आएंगे। ये कुरान जो है ये इस तरह से दिलों में नहीं उतरता, ये बिल्कुल तौहीद चाहता है। जिस तरह अल्लाह की ज़ात खाली दिल में समाती है ना, یہ کلام اور یہ قرآن بھی خالی دل میں سماتا ہے۔ اسی لیے آپ سے بار بار ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جب آپ اس کلاس روم میں آئیں تو سارے مواصلاتی رابطے بند کر دیں، اپنی ذہن کی کھڑکیاں بند کر دیں، اپنی نگاہوں کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ دیں۔ کر کے دیکھیں، ایک دن فوکس ہو کے دیکھیں، میں نے کوئی بات نہ سوچنی ہے، نہ بولنی ہے، نہ لکھنی ہے، کوئی فون کال، کوئی ٹیکس میسج، کوئی اشارہ کنایا نہیں ہو سکتا، میں آن کال ہوں۔ اور آن کال جب ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو کوئی ان کو ڈسٹرب نہیں کرتا، کوئی آئے کوئی جائے میری بلا سے، جنگ لگے یا امن ہو، آگ لگے یا پانی آ جائے میری بلا سے، میرا رابطہ میرے رب سے جڑ گیا۔ صرف ایک دفعہ اس طرح کر کے دیکھیے، پھر آپ کو جو قرآن کا سمجھ آئے گی، ورنہ یاد رکھیے اس کا اپوزٹ اثر ہوتا ہے۔ جب ہم ادھورے دل کے ساتھ قرآن کو سن جاتے ہیں نا ایک دفعہ، پھر دوبارہ کبھی اس کو نہیں سنیں گے، کہتے ہم نے سنا ہوا ہے، اور سن سن کے سن ہوتے ہیں، اور یہ کیفیت بڑی تکلیف کی ہوتی ہے۔ جب ہم اس سوچ کے ساتھ قرآن کو سنتے ہیں نا کہ ہم نے تو بہت دفعہ سنا ہوا ہے، تو سمجھے کچھ نہیں ملے گا، میں تو کم از کم اپنے آپ کو اس میں کبھی معاف نہیں کرتی، اللہ کی توفیق سے سنا سنایا بے حساب دفعہ، لیکن جب کبھی مجھے کوئی موقع ملے تو میں اپنے دل کے حضور کے ساتھ اس کو سنتی ہوں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں گے۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ کان ابو بکر رجل بکان لا تملک ولا عینیہ، ان کو اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا تھا جب وہ قرآن پڑھتے تھے۔ ایک موقع پہ مشرکین نے ان کو ستایا اتنا کہ چلے گئے، کہا میں نہیں رہتا تمہارے ساتھ، سنبھالو اپنا ملک، چلے گئے چھوڑ کے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی آر تھی کہ اتنا سخی، اتنا فیاض اور اتنا مخلص شخص ہمارے ظلم و ستم اور ہماری ناقدری کی وجہ سے چھوڑ کے چلا گیا۔ ایک شخص پیچھے گیا، کہنے لگا کہ آپ چلے میری پناہ میں، آج کے بعد آپ کی طرف کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی آپ پہ انگلی نہیں اٹھائے گا۔ واپس آ کے اس نے اعلان کیا حرم میں کھڑے ہو کے کہ آج کے بعد ابو بکر کو کوئی کچھ نہ کہے، اس لیے کہ وہ میری پناہ میں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کہتے، ہماری ایک شرط ہے۔ اور وہ کیا کہ وہ ابو بکر کھلے میدان میں یعنی حرم میں آ کے پبلکلی قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بس یہ انا تھی، ایک ہوتی ہے لوگوں کے اندر جب کوئی اپنے اشاروں پہ کسی کو لے کے آنا چاہتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، نہ تو نہ صحیح۔ ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا ایک کونا مسجد بنایا، اور وہاں صبح و شام ابو بکر کی تلاوتیں تھیں اور نمازیں تھیں، اور ان کا خوبصورت روپ تھا۔ چند دن نہیں گزرے کہ ان کے محلے والے جمع ہو کے آ گئے، کہا کہ ابو بکر جہاں جا کے مرضی پڑھو، گھر میں نہ پڑھو قرآن۔ کیوں؟ کہ آپ کے قرآن کے پڑھنے سے ہماری عورتیں اور ہمارے بچے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اتنا سوچتا، اتنی ان کی آواز کے اندر محبت تھی، یہ کہاں سے آتی ہے؟ آپ دیکھیے، جب آپ کبھی کسی کو اچھی تلاوت میں پڑھتے دیکھیں، یا اپنی زبان میں آپ کسی کو کلام اس طرح ڈوب کر بیان کرتے ہوئے بھی دیکھیں کہ جو دل میں اترے، تو آپ سوچتے ہیں یہ کیسے ہوا، کوئی جادو، کوئی وظیفہ؟ نہیں، ڈوب جائیے آپ، جتنا ان کے لفظوں میں ڈوبیں گے اتنا آپ کے اندر درد پیدا ہوگا، اتنی اس کی سمجھ بھی آئے گی۔ محدثین اور آئمہ کرام اور پہلے دور کے جو علماء تھے، وہ کئی کئی بار، تین تین سو بار قرآن پڑھا کرتے تھے، پھر جا کے ان کو کہیں مسئلے سمجھ آتے تھے۔ تو ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی چیز تو اللہ کی محبت ہے نا، یا اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کی یاد بسی ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کا کلام سن کر رونے لگتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، جن کو قرآن اپنے منہ دودھ پیتے بچوں سے پیارا ہوتا ہے، جنہوں نے راتوں کی نیندیں قربان کی ہوتی ہیں اس قرآن کے لیے، جنہوں نے دن کی محفلیں اور رنگ رونقیں قربان کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی شاپنگز اور اپنی بازار اور اپنی زندگی کی مصروفیات اس قرآن کے لیے قربان کی ہوتی ہیں، پھر ان کے اندر یہ درد آتا ہے، پھر ان کی آنکھیں چھلکتی ہیں۔ اور جو انڈیفرنٹ رہیں، اکھڑے اکھڑے رہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ان کو رونا نہیں آتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایک دفعہ ایک عیسائی گروہ آیا، تو جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو رونے لگے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا، پہلے ہمیں بھی رونا آیا کرتا تھا، پھر تو ہمارے دل سخت ہو گئے۔ یعنی یہ ان کا کمنٹ تھا لوگوں کے حالات پہ، اور حقیقت ہے جو لوگ پہلی دفعہ قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں نا، بہت روتے ہیں۔ میں نے تو کئی کلاسز میں یہ دیکھا، یوں چھلکتی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کا وہاں بیٹھ جانے ہی محفل کو اتنا پرنور اور اتنا روحانیت کے قریب کر دیتا ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کہلواتے ہیں کئی دفعہ کئی باتیں استادوں کی زبان سے، لیکن بعض دفعہ تو لوگ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چلے جی آگے چلے، ہو گیا، سنا ہوا ہے، پتہ ہے، بہت دفعہ دیکھا ہوا ہے۔ تو میں تو اس پہ آخری بات یہی کہوں گی کہ جس طرح بارش بنجر اور خشک زمین پہ پڑتی ہے تو وہاں سے خوشبو آتی ہے نا، اس طرح جب دلوں کی بنجر اور بالکل خالی زمین پہ پہلی دفعہ قرآن کی بارش پڑتی ہے نا، تو جتنے آنسو آئیں بہائیں، رویا کریں، پسندیدہ عمل ہے، سارا غبار نکل جائے گا، گلٹ ختم ہو جائے گا، آنسو نکل جائیں گے، آپ کی دنیا کے زندگی کے غم انہی آنسو کے راستے بہ جائیں گے، آپ کی بیماریاں ساری اسی کے راستے نکلیں گی، اور اس وقت پھر آپ کو سب سے پیارا لگے گا تو اللہ کا کلام لگے گا، اور یہی وہ کیفیت ہے جو مطلوب ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی کچھ بھی کر لے، 10 دفعہ کا پڑا ہوا بھی بعض دفعہ انسان کو تکبر اور دوسری چیزوں میں بڑھا دے گا اور اسلام اس کے اندر نہیں آئے گا۔ دوسری بات اس حصے میں جو ہائی لائٹ کرنے کی ہے، جس پہ ہم بات کر چکے لیکن صرف آپ کو توجہ دلانے کے لیے، کہ آنسو کب نکلتے ہیں، ان کے کیوں نکلے، مما عرفوا من الحق۔ یہ جتنی باتیں میں نے آخر میں کی یہ اسی کی تھی، جب حق کی پہچان ہو جاتی ہے نا پھر آنسو نکلتے ہیں، اور جب حق کی پہچان کے علاوہ بس یہ ایک پڑھنے پڑھانے کی کتاب اور ایک سنی سنائی بات ہوتی ہے تو پھر بات نہیں بنتی، اور آنسو سے ہی صرف نہیں بولے، زبان بھی بولی، یقولون ربنا آمنا، اللہ ہم ایمان لے آئے۔ کس بات پر ایمان لے آئے؟ کہ یہ سچا کلام ہے، یہ تیرا کلام ہے، تو رب ہے، تیرا کلام اتنا خوبصورت ہے تو کتنا پیارا ہوگا، اس پہ ہمیں یقین آ گیا۔ لہٰذا فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں شاہدین میں لکھ لے، گواہوں میں لکھ لے، یعنی اس بات کے گواہ کہ جنہوں نے تیرا کلام سنا، سنایا، پھر اس کو دل پر لیا اور اس کے مطابق زندگیاں بسر کیں۔ اور شاہدین سے مراد یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جو پچھلی کتابوں میں نام تھا نا، وہ شاہدین تھا، گواہ تھے۔ کیوں بھلا؟ کنتم شہداء علی الارض، شہادت حق کی گواہیاں دینے والا۔ تو کل کے صحابہ کرام یا آج کے ہر وہ شخص جو اللہ کے کلام کی شہادتیں زمین کے چپے چپے پہ لگانا چاہے، وہ شاہدوں میں ہے۔ بیٹھے تھے کہاں، ذرا سوچئے، بادشاہ کے درباری، دنیا کی عزت اور کتنی چکا چون تھی، لیکن چاہا کیا کہ وہ غریب اور وہ مسکین، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے رکھ کے ان میں شامل کر لے۔ یہ ہوتا ہے معرفت کا نتیجہ۔ پھر انسان بڑی بڑی چیزوں سے معروف نہیں ہوتا، ہو کیئرس، جو دولت میرے پاس ہے وہ تو کسی کے پاس نہیں۔ پھر وہ اپنے آپ کو گواہوں میں شامل کرتا ہے کہ مجھے ایسے صحابہ میں کر دے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جو واقعی اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دین کی گواہیوں کے لیے خاص کر چکے تھے۔ اور پھر خود کلامیاں دیکھیے، وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، کیوں نہ میں کروں، کوئی ریزن ہے؟ لا نؤمن باللہ، کہ نہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، یعنی اس کی کوئی ریزن ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں؟ کوئی حجت ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان نہ لائیں؟ وما جاءنا من الحق، اور وہ جو آ گیا ہمارے پاس حق پر، حق آ گیا، یعنی اب تو کوئی ریزن رہ ہی نہیں جاتی کہ ہم ایمان نہ لائیں، ہم اکھڑے اکھڑے رہیں، ہم بکھرے بکھرے رہیں، کیونکہ اب تو حق آ گیا ہمارے پاس، اللہ نے اپنا اتنا پیارا کلام ہمارے تک پہنچا دیا، کیا ہم اب اس کو لے کر اس پر ایمان نہیں لائیں گے؟ کیا ہم اس کی گواہیاں نہیں دیں گے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ وَنَطْمَعُ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم تو یہ تما رکھتے ہیں، اب ہماری تو بس ایک ہی تمنا، ہماری تو بس ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کے اندر شامل کر لے، نیک لوگوں کی سنگت مل جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ اور ان کی سنگت کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ نیک کا ساتھ ہوگا تو انسان نیکی کرے گا، بد کا ساتھ ہوگا تو بدی کرنا آسان ہوگا۔ اور اس طریقے سے انہوں نے تڑپ کے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو کیسے قبول کیا؟ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پس بدلے میں دے دیا اللہ نے ان کو اس کہنے کے، کیا دیا؟ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ باغ جن کے نیچے نہریں بہتی تھیں۔ کتنے دنوں کے لیے، کتنے گھنٹوں کے لیے؟ نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا، محسن کا، جس کا ذکر لیسن کے آخر میں آئے گا۔ یہ ہے بدلہ احسان کرنے والوں کا، نیکیاں کرنے والوں کا، اللہ کو دکھا دکھا کے نیکیاں کرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حکموں کو سن کے ماننے کی طلب میں ہو جاتے ہیں۔ یہاں نوٹ کیجئے گا کہ دعا ان کے دل سے نکلی، ابھی کچھ کیا بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب دے دیا۔ کس بات پہ؟ بیما قالو، صرف قول کا بدلہ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جنت عمل سے ملتی ہے، یہاں کیا کہا؟ عمل کی بجائے بیما قالو، صرف ایک قول، صرف باتوں سے جنت مل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قول ان کے اندر کی پکار تھا، اس لیے کہ یہ قول ان کے ارادوں کا اظہار تھا۔ اس قول سے وہ اپنے ارادے دکھا رہے تھے کہ اب آج کے بعد جو ہم کریں گے وہ اس قول کے موافق ہوگا۔ اور اس کی تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ چند لوگ تھے چنے ہوئے، جو اپنی پوری کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، اگر ہم اس کو واقعے کے مطابق دیکھیں۔ اور ان چند لوگوں کا ایمان قبول کرنا اس بات کی دلیل تھی کہ ان کو دیکھ کر عوام بھی ایمان قبول کر لیں گے۔ بہت سارے لوگوں کے مقدر کا فیصلہ ان کے اس قول سے ہونا تھا، کیونکہ ان کو اسلام کی طرف آتا دیکھ کر بھی دوسرے ایمان لاتے، اور چونکہ یہ حکومتی سطح کے لوگ تھے تو ان کا صحیح راستے پہ آ جانا دوسروں کو بھی لے آتا۔ اس لیے ان کو اپنے اس قول کی قدر پتہ تھی۔ اللہ نے بھی قدر دانیاں کی، کہا تم نے صرف کہا نہیں، مجھے پتہ ہے کہ تم کر کے دکھاؤ گے، اور صرف قول پہ جنت مل گئی۔ یہ ہوتے ہیں وہ قول جو انسان کی جنت اور جہنم کو آسان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ انسان ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جس کی اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، بالکل کیجولی، نہ چاہتے ہوئے، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی کوئی کلمہ ہوتا ہے، کسی ایسے وقت میں کوئی بات کہہ دینا جس وقت سب خاموش ہو، کسی گرتے ہوئے کو اٹھانے والی بات، کسی بے عزت کی بے عزتی کے وقت اس کی حمایت والی بات، اس کی عزت کو بچانے والی بات، کسی کے جان مال کو بچانے والی بات۔ اور ایک ایسا کلمہ بھی ادا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، وہ بری بات، وہ تانا، وہ الزام، وہ ٹونٹ، وہ کسی کو ایک جملے سے حق کے راستے سے بدی کے راستے پہ لے جانا، شاہراہ سے اٹھا کر پگ ڈنڈیوں پہ اٹھا دینا، یہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو اپنے قولوں کی حفاظت کرنی ہے۔ کیا کیا بولتی ہوں؟ سوچ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، احصا کر سکتے ہیں اپنی باتوں کا؟ صرف ایک گھنٹے کی باتیں ریپیٹ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، حالانکہ اللہ کے نبی کے الفاظ لوگ گن بھی لیا کرتے تھے کہ اتنے لفظ بولے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان کا یہ قول اصل میں دین کی محبت کا قول بھی تھا۔ جس کو دین سے محبت ہوگی نا، وہ جہاں بیٹھے گا دین کی بات کرے گا۔ جس کو قرآن پاک سے محبت ہوگی، جہاں بیٹھے گا اس کو قرآن کی محبت آئے گی۔ جیسے بچے سے پیار ہوتا ہے نا، تھوڑی دیر مہمان آ کے بیٹھے اور شروع ہو گئے، اس نے یہ کیا، یہ بولتا ہے، یہ کھاتا ہے، آج اس نے یہ حرکت کی، بیوی سارے دن کی اس کی حرکتیں باپ کو سناتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن ہمارے دلوں کی پکار بن چکا ہو اور ہم لوگوں سے بات ہی نہ کریں۔ ہم کہ چھوڑو، ایسے ہی کہیں گے اب ہر جگہ ذکر کرتے ہیں، نہیں، وہ یہ سوچ کے بات کرتے ہیں کہ شاید ہمارا شوق اور ہماری تمنا اور ہمارے اندر کی خاموشی اور خوشی کو دیکھ کر کوئی ایک بھی آ جائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور ایسے لوگ پھر اللہ کی نگاہوں میں چنے جاتے ہیں، جنتیں جن کے اندر ہمیشہ رہیں گے، چار چھ دن کی بات نہیں۔ وذالک جزاء المحسنین، اور محسن ہے یہ، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کو احسان کے درجے پہ فائز کر لیا۔ آپ سوچئے کہ کہیں بھی بات کا تو کوئی اعتبار نہیں ہوتا، آپ کو کس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے؟ جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت کمیٹڈ ہے، ایک دفعہ کہہ دے صحیح، ہٹتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ بولتے ہیں اس بارے میں کہ پتھر پہ لکیر، کہتے ہیں فلاں کی بات پتھر پہ لکیر ہے۔ اور ایسے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں سے واسطہ ہے بھی اور جانتی ہوں کہ جو ایک بار بات کہہ دیں پھر جان پہ کھیل جاتے ہیں، کہتے ہیں اب نہیں، جو کہہ دیا کر کے دکھائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں جزاء المحسنین، محسن بن گئے۔ لیکن اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بھی آیاتینا ہماری آیتوں کو. اوپر بات تھی مما عرف من الحق, یہاں بات ہوگی آیات کی, ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا قول امر رویوں سے باتوں سے. اولئک اصحاب الجحیم, یہ ہیں جہنم والے, آگ والے یہ ہیں, ان کا ٹھکانہ بس جہنم ہے, اس سے باہر ادھر نہیں جائیں گے. بالکل اپوزٹ کافر اور کذبو کیا آ رہا ہے. اب آپ جب ٹیکس کے ساتھ ساتھ آپ رہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہر جگہ کفر بالکل ڈفرینٹ کفر ہے. یہ مما عرفو من الحق کا کفر ہے, وہاں اعتراف حق تھا, یہاں انکار حق ہے. وہاں زبان پہ پکاریں تھیں, یہاں تکذیب ہے. پتہ کیا چلا کہ سن کے ماننے والے اور مان کے اس کا اظہار کرنے والے اور نہ کرنے والے, نہ ماننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریفیں فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کسی بھی معاشرے کی کریم ہوتے ہیں, چنے ہوئے لوگ. یہاں سے ایک بہت خوبصورت نقطہ بھی ملتا ہے کہ کسی قوم اور ملت کی جو اصل روح ہوتی ہے نا, وہ وہاں کے حق پرست خدا ترس علماء ہوتے ہیں, مشائخ. ان کا وجود پوری قوم کی حیات ہوتا ہے. جب تک کسی قوم میں ایسے علماء اور مشائخ دیندار موجود رہتے ہیں جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں, خدا ترسی جن کا شیوا ہو, تو وہ قوم خیر و برکت سے کبھی محروم نہیں ہوتی. بگاڑ ہمیشہ تب آتا ہے جب دیندار طبقہ بگڑ جاتا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے یہود کے ٹیکسٹ میں کہ جب علماء نے برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا یا اس میں خواہشات کو ڈال دیا تو نتیجہ وہی ہوا جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں تک تلاوت سنیں گے.
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم